أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں، فیہ اس میں، قل
کہہ دو، قتال فیہ کبیر،
حرمت والے مہینوں میں قتال بہت بڑا گناہ ہے،
وصد عن سبیل اللہ
اور اللہ کے راستے سے روکنا،
وکفر بہ
اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا،
والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا،
وإخراج اہلہ اور نکالنا اس کے لوگوں کو، یعنی مسجد حرام اور مکہ کے لوگوں کو، منہ اس سے اکبر بڑا جرم ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، والفتنۃ اور فتنہ اکبر بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم، ولا یزالون اور یہ لوگ
جاری رکھیں گے، یقاتلونکم تم لوگوں سے لڑائی قتال، حتی یردوکم یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ تم میں سے جو پھر جائے، عن دینہی اپنے دین سے، فَيَمُتْ پس وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرْ اور وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ یہ وہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جن کے دنیا و آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ لوگ آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے. اس آیت میں 9 اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس میں پھر 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک فتنہ اور دوسرا ارتداد. پہلی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا مسئلہ ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ لڑائی اور قتال اس کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور قتال فی سبیل اللہ سے متعلق گزشتہ آیات میں ہم نے سرسری طور پہ چند باتوں کو سمجھا، اور ساتھ یہ بات بھی ہم نے بیان کی کہ جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ یہ ایک طویل موضوع ہے، جس پہ چند طویل نشستوں کا اجراء ضروری ہے تاکہ اس مسئلے کو ہم تمام اس کے مسائل اور اس سے متعلق تمام امور کو تفصیل سے سمجھیں. جن چیزوں کا فوری طور پہ سمجھنا ضروری تھا جو قتال فی سبیل اللہ یا جہاد سے متعلق تھے، ان کو گزشتہ کئی دروس کی مجالس میں ہم نے بیان کر دیا. تو جو شخص جہاد کے مسئلے کو سمجھنا چاہے موجودہ حالات کی روشنی میں یا موجودہ حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اس کے لیے یعنی یہ چیز جو ہم نے بیان کر دی ہے کفایت کرتی ہے. قتال فی سبیل اللہ. اور قتال اس سے متعلق سوال ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں اگر اس چیز کا تقاضا ہو اور حالات ایسے ہوں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں
حقیقت میں سوال کرنے والوں کا تعلق اس گروہ سے تھا جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور ان لوگوں نے اس دور میں بھی جس دور میں ابھی مکاری اور فریب اور دھوکہ دہی اور سیاست اتنی عام نہیں ہوئی تھی, سیاست بمعنی چالاکی اور مکاری. اس سے پہلے ہم نے بتایا ہے کہ سیاست کا اصل معنی اور اصل مفہوم کچھ اور ہے. سیاسہ ساسا یسوس ہو, اس کا جو اصل مادہ ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے صالح قیادت. لیکن موجودہ دور میں سیاست کا معنی ہے جھوٹ بولنا, مکاری کرنا, فریب, دھوکہ, یہ ہے موجودہ دور کی سیاست. اور دینی سیاست کا معنی ہے صالح قیادت. بنو اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, تسوسہم سیاست سے ہے, بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. تو جب تک یہ چیزیں عام نہیں ہوئی تھیں اس کے باوجود ہم یہ سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں منافقین کا وجود یہودیوں کے ساتھ مل کے وہ مختلف قسم کی آئے دن سازشیں کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے. تو کہا کہ یہ بہانہ بھی تراشتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی کرتے ہیں. جس طریقے پہ آج کل کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, دنیا میں مسلمان دہشت پھیلا رہے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ ظلم اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں پر ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ امن اس زمین پر رہنے والوں کو مسلمانوں نے دیا ہے. اسلام کا مزاج سلامتی ہے اور امن ہے, مسلمانوں کی فطرت میں امن اور سلامتی ہے. مسلمان جہاں بھی جاتا ہے امن اور سلامتی کا پیغام لے کے جاتا ہے. کسی بھی مسلمان نے کسی بھی مقام پہ کبھی بھی فساد نہیں پھیلایا. تو جس طریقے پہ جاہلیت قدیمہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں, لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس قسم کی غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ان لوگوں کو وہ ظلم نظر نہیں آتا جو مدینہ کے تین بڑے قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نظیر نے جو ظلم کیا. جس طرح اس دور میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آتا کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں, مظلومیت کی حالت میں مسلمان بچوں کو معذور کیا جاتا ہے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, زندہ آگ میں جلایا جاتا ہے, سنگینوں پہ ان کو ٹانگ دیا جاتا ہے. یہ تمام ظلم و ستم دنیا اپنی آنکھوں سے میڈیا کے ذریعے دیکھ رہی ہے, اس کے باوجود مسلمان ظالم ہے. تو اس دور میں بھی یہی تھا کہ مدینہ کے تین بڑے قبیلوں نے جو یہود تھے منافقین کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ قاتلانہ حملے ہوئے اور پھر خیبر میں آپ کو زہر دیا گیا. اور تو اس طریقے پہ اشہور حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں جب یہ لوگ حملہ کرتے ان کی سازش پکڑی جاتی اور مسلمان اپنا دفاع کرتے اور ان کو جواب دیتے تو اعتراض ادھر سے یہ ہوتا کہ دیکھو مسلمان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں اور ان کو حرمت والے مہینوں کا خیال بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینوں میں جہاں تک قتال اور لڑائی کا تعلق ہے تو مسلمان جب لڑتے ہیں تو مسلمانوں کی لڑائی نفس کے لیے نہیں ہوتی, زمین کے لیے نہیں ہوتی, انا کے لیے نہیں ہوتی. مسلمان کی لڑائی تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور جب اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی, کسی کا خون نہیں بہایا جاتا. تو فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہوا ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہو, تم اللہ کے ساتھ کفر بھی کر رہے ہو, کفر اور شرک تمہارا وطیرہ ہے, اور تم مسجد حرام جانے سے لوگوں کو روکتے بھی ہو, اور تم یہاں رہنے والوں کو ان کے گھروں سے بے گھر بھی کر دیتے ہو, تو یہ تم جو اتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہو اور یہ ظلم سال بھر تم کرتے ہو, تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ حرمت والے مہینوں کا کم از کم ہم ذرا خیال کریں؟ جبکہ مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو مسلمان کے اور اسلام کے جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کو امن فراہم کرنا ہوتا ہے. جب جہاد ہوتا ہے تو کفر و شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے، فساد پھیلانے والے، انسانیت کو تکلیف پہنچانے والے یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں یا ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے یا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور یا پھر وہ جزیہ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن غلبہ اسلام اور مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو قتال فی سبیل اللہ، جو مسلمانوں کے ہاں قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کا مقصد انسانیت کو امن فراہم کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کا خون بہانا ہے. تو مسلمان فاتحین جن جن ممالک میں گئے، ان ممالک میں امن اور سکون قائم ہو گیا جہاں اسلام اور مسلمانوں کے جانے سے پہلے امن اور سکون نہیں تھا. ماضی قریب میں کئی ممالک کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ جب اسلام وہاں داخل ہوا، مسلمان داخل ہوئے، ملک نے ترقی کی، ملک میں امن اور سکون قائم ہوا اور اس ملک کا پوری دنیا میں نام روشن ہوا. یہ مسلمانوں کی برکت، مسلمانوں کی قربانی، مسلمانوں کے علم، مسلمانوں کی جد و جہد، مسلمانوں کی محنت، مسلمانوں کے اخلاص کی وجہ سے ہوا. تو تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے، قطع نظر اس سے کہ تاریخ انسانی کا لکھنے اور پڑھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ متعصب نہیں ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ جو اسلام میں ہے، اس کا مقصد انسانیت کو تحفظ فراہم کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کا خون بہانا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب ہمارے ہاں جہاد ہوتا ہے تو جہاد کا مقصد زمین سے فساد کو ختم کرنا ہوتا ہے. اس جہاد کی زد میں اگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں، چند لوگ، سینکڑوں یا ہزاروں مارے جاتے ہیں جن کو تم خون ریزی اور قتل کا نام دیتے ہو، یہ کوئی مہنگا سودا اور بڑی بات نہیں ہے. اگر چند سو اور چند ہزار کے مر جانے سے اس خطے اور اس علاقے اور اس ملک کو امن اور سلامتی فراہم ہو جاتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. جبکہ ظلم کا مستقل رہنا، خون ریزی کا مستقل رہنا اور اس ملک میں فساد کا ہونا، اس سے انسانیت کو خطرہ ہے. تو اگر ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے جو فسادی ہیں، ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو امن کے خلاف ہیں، اور اس کے مقابلے میں پوری ملت کو، پوری قوم کو، پورے علاقے کو، پورے ملک کو امن مل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز ہم بیان کر رہے ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور اس کے لیے ایک لفظ دوسرا بھی استعمال ہوا، الفتنۃ اشد من القتل، قتل و غارت گری سے کہیں زیادہ خطرناک چیز فتنہ ہے. قتل و غارت گری میں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے یا آپ کے سنتے ہوئے چند سو یا چند ہزار آدمی مارے جائیں گے، لیکن جب فتنے کا دور ہوتا ہے، فتنہ عام ہوتا ہے، تو شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، انسانوں کے ساتھ غیر انسان حیوانات تک بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس چیز کو تم جان لو کہ یہاں پر فتنے کا لفظ جو بیان کیا گیا، اس لیے ہے کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ فتنہ اور فتنے کا وجود اور فتنے کا موجود رہنا، یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو ہم فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں. مسلمان اگر کسی علاقے میں جہاد کر رہا ہے تو اس کا جہاد فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے. مسلمان کا جہاد اس علاقے کے امن کے لیے ہے، مسلمان کا جہاد اس علاقے کی سلامتی کے لیے ہے، اور مسلمان کا جہاد خود اس کے اپنے دفاع کے لیے ہے. مسلمان جب جہاد کو چھوڑ دیں گے تو دوسری قومیں ان کو ترنے والا سمجھ کے ہڑپ کر جائیں گی، ہضم کر جائیں گی، جس طریقے پہ آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا تو جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا روپ ختم ہو گیا، اب ہم بزدل ہیں اور بھیگی بلی بنے ہوئے ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ کہیں ادھر سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، کیا ہو جائے گا، اقتصادی امداد بند ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس کے بارے میں ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ قیمتی اور بہتر و اعلیٰ ہے، کہ عزت والی زندگی ہے. اللہ نے مشرکین کی زندگی پہ اسی لیے لعنت بھیجی ہے، فرمایا کہ احرس الناس علی حیاء، سورہ بقرہ میں، ولتجدنہم احرس الناس علی حیاء، دنیا میں زندگی جو دنیا کی زندگی, یہاں لفظ حیات پہ الف لام داخل نہیں ہوا پہلے سپارے میں, سورہ بقرہ کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں, حیا پہ الف لام داخل نہیں ہوا. تو علماء اور مفسرین نے یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ مشرک اور یہود و نصارہ ہر قسم کی زندگی گزار لیتے ہیں, ذلت و رسوائی ہو, کچھ بھی ہو, بس انہوں نے زندہ رہنا ہے, جبکہ مسلمان کی زندگی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو مسلمان کی زندگی اور غیر مسلم کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کے نام کو بلند کرنا. اس آیت میں ان چند اہم مسائل کو بیان کیا گیا. تو سب سے پہلے جو مسئلہ یہاں ہم نے پڑھا ہے وہ لفظ فتنہ ہے, جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے مختلف دروس میں اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا تھا. تو یہاں اب ہم اس مسئلے کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ الفتنہ یا فتنہ اس کا اصل مادہ کیا ہے, اس کا لغوی مفہوم کیا ہے, اور یہ لفظ کتنے معانی کے لیے قرآن میں اور احادیث میں بیان ہوا ہے. تو اس کا اصل مادہ فا تا نون فتن یا فتن ہے, اور اس سے ہے الفتنہ جو کہ مصدر ہے. فتن کا لغوی معنی ہے سونے کو یا چاندی کو آگ میں ڈال کر اس کے کھرے یا کھوٹے ہونے کی بابت معلوم کرنا. امام القرطبی نے فرمایا کہ اصل الفتنتی الاختبار والامتحان, فتنے کا اصل جو معنی ہے وہ ہے امتحان اور اختبار, جانچ پڑتال, آزمائش اور دیکھنا. مأخوذ من فتنت الفضة اذا ادخلتها في النار لتميز رديئها من جيدها. فتنت الفضة, عرب کہتے ہیں میں نے چاندی کو آگ میں ڈالا تاکہ یہ معلوم کروں کہ اس میں کھوٹا پن کتنا ہے اور کھرا پن کتنا ہے. یہ ہے اس کا اصل معنی لغوی. اور اس لغوی معنی کی اس لغوی معنی سے ملتا جلتا معنی اور مفہوم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 13 میں ہے, یومہم علی النار یفتنون, جب ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا آزمائش کے لیے. پھر اس لفظ فتنہ کے کئی معانی ہیں جو قرآن اور حدیث میں سیاق و سباق کو دیکھ کر معلوم کیے جا سکتے ہیں. اس کا ایک معنی ہے آزمائش, امتحان, جیسا کہ ابھی ہم نے امام القرطبی کا قول پڑھا کہ اصل الفتنتی الاختبار والامتحان. آگ کے عذاب کو بھی فتنہ کہتے ہیں, مطلق عذاب کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. فتنے کا معنی گمراہی بھی ہوتا ہے, کبھی یہ کفر, رسوائی, رنج و علم, دیوانگی و جنون پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فتنہ کبھی عبرت کو بھی کہتے ہیں, اختلاف آراء کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, جنگ و جدال کا واقع ہونا اس کے لیے بھی لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے, اور اولاد اور مال سے چونکہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. فتنہ یا افتنہ, تعجب میں ڈالنا, مائل کرنا, فریفتہ کرنا, اس کا مفعول ہے مفتون اور اس کا فاعل ہے فاتن. تو یہ لفظ الفتنہ اور بغیر الف لام کے فتنہ قرآن میں 30 جگہ آیا ہے, جبکہ اس لفظ فتنہ کے دوسرے صیغے کئی آیات میں موجود ہیں. مثلا فتنا, فتنا کا فتونا, فتنتہم, فتنتم, فتنو, تفتنی لنفتنہم, یفتنکم, یفتننکم, یفتنونک, فتنتم, فتنو, تفتنون, یفتنون, اور المفتون وغیرہ. تو یہ فتنے کے مفاہیم کے بارے میں ایک چیز یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ فتنے کے معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو جبر اور ظلم کے ذریعے, یعنی زبردستی, اس کے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جائے, اسے اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، ڈرایا دھمکایا جائے، ستایا جائے یا اسے سزا دی جائے تاکہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے اور دوسرے مذہب کو اختیار کرے۔ اور اسی طریقے کا دوسری آزمائش اسی طرح کی ہوتی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے، جس طریقے پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو قرآن کے مسئلے میں آزمایا گیا، ستایا گیا اور تکلیف پہنچائی گئی، ان کو مارا گیا، کوڑوں کی سخت سزا ان کو دی گئی، اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ ایک چور کی وجہ سے جس کو زندگی بھر یہ کہہ کے دعا دیا کرتے تھے کہ رحم اللہ اب الحیثم، ابو حیثم پہ اللہ رحم کرے، جس نے مجھے جیل میں مار کھاتے ہوئے ایک بات سنائی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے بار بار خیال آتا رہا اور اللہ تعالی نے مجھے ثابت قدمی سے نوازا۔ تو امام احمد ابن حنبل پہ یہ ایک دور تھا ابتلاء اور آزمائش کا۔ پھر دوسرا دور آیا، حکومت بدل گئی، اس لیے کہ حکومتوں کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس کرسی اور حکومت نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی۔ تو جب حکومت بدلی، دوسرا خلیفہ آیا، تو وہ امام کا معتقد تھا، مہربان ہوا اور تحفے اور ہدایا بھیجے۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ گھر میں چھپتے پھرتے اور بھاگتے پھرتے تھے، بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا، تو کہنے لگے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پوچھا کہ اچھا مجھے تو نہیں پتا، تو کہنے لگے تم کیا جانو کہ مجھے کس طرح آزمایا جا رہا ہے، وہ آزمائش جو کوڑوں والی تھی وہ اس آزمائش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اس آزمائش میں تو کامیاب ہونا آسان تھا، اس آزمائش میں کامیاب ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ درہم و دینار کو دیکھ کر بہت سارے علم و فضل کے حمالیہ بھی اپنا سب کچھ دوسروں کے ہاں گروی رکھ دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ من کی دولت اور دھن کی دولت، یہ اقبال نے اس فلسفے کو بیان کیا تھا۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس فتنے سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے کہ اب تو مجھ پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں اور مجھے تحفے مل رہے ہیں اور مجھے عہدے مل رہے ہیں اور بیرونی ملکوں کا سفر ہے، 5-star ہوٹلوں میں رہنا ہے، کھانا پینا ہے، تو اب مولوی صاحب کا ایمان کہاں برقرار، اب تو کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تھی مور کے گھر سے۔ تو فرمایا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ زیادہ سخت آزمائش ہے، اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، بیوی سے کہا کہ اس کو محلے میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ حکومت خلیفہ وقت کے نمائندے نے ان تحفوں اور ان چیزوں کو واپس لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ امام نے ان چیزوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور بیوی سے یہ کہا کہ میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ جب اللہ کا خلیل اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھتا نہیں ہے، دیکھے بغیر جواب دیتے ہوئے چلا جاتا ہے، اس وادی غیر ذی زرع مکہ میں جب چھوڑا اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں پلٹ کے دیکھ لوں تو بچے اور بیوی کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے، آزمائش اور امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں دیکھتا نہیں ہوں ان چیزوں کی طرف، اس لیے کہ دنیا کی چیزوں میں فطری چیز ہے، اللہ نے لذت اور کشش رکھی ہے، وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، بندے کے اخلاص، اللہ کی توفیق۔ تو دوسری آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب سختی سے اور جبر سے کام نہیں بنتا تو پھر مہربانیاں کی جاتی ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں اور بہت کچھ دیا جاتا ہے تاکہ حضرت صاحب حکومت وقت کی حمایت میں بیان دے دیں۔ کہ تو اس لیے کہا یہ آزمائش زیادہ سخت ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ انسان بچنے کی اور اللہ کی توفیق کے شامل حال ہونے کی دعا کرے، ورنہ باتیں تو ہم بھی بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اس لیے ہم تم سب یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھ جس کے ہم قابل نہیں ہیں، اور جب تو ہمیں آزما تو ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران کر، اس لیے کہ تیری توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو انسان خود انبیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یوسف کو اگر تو زلیخا کی مکر سے محفوظ نہ رکھتا تو شاید وہ اپنے آپ کو اس کے دامن سے بچا نہ سکتا، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جب یوسف جیسا شخص یہ کہتا ہے معاذ اللہ، اور یوسف یہ کہتا ہے وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو، اپنے آپ کے بارے میں کیا کہوں، میرا نفس تو، ان النفس لامارۃ بالسوء الا رحم ربی. تو یہ آزمائشیں دو قسم کی ہوتی ہیں، فتنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک آزمائش سختی کے ذریعے ہوتی ہے، ان الذین فتن المؤمنین، یہاں فتنے کا لفظ آیا، ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، سورہ بروج میں، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں ہے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے لشکر سے یہ ڈر گئے، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، کہ وہ کہیں ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، یعنی ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں. اور سورہ النحل کی آیت نمبر 110 میں ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا. تو یہ فتنے کا ایک مفہوم یہ ہے. فتنے کے بارے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ